يا شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون کربلا کے وہ مصائب ان راتوں میں شروع ہو رہے ہیں کہ جن مصائب میں جو کربلا کے شہید ہیں ان کے رول سے زیادہ اہم رول ان کی ماں کا ہے. آج شہزادہ قاسم کے مصائب بیان ہوں گے, شہزادہ علی اکبر کی رات آنے والی, شہزادہ علی اصغر کی رات آنے والی, آن محمد کا بیان کل آ چکا. کربلا کی یہ ساری شہادتیں وہ کہ جس مجاہد نے اپنی جان دی اس کا تو جو اسٹیٹس یا رتبہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس سے کم قربانی اس کی ماں نے نہیں دی. اور پھر آج میری مجلس سے پہلے جو مرثیہ پڑھا جا رہا وہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کے حال کا تھا. تو اب یہ تین چار جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی نہیں بہت بڑی, لیکن جو میں نے دو تین جملے کہے اسے اپنے سامنے رکھیے گا, امام مظلوم کے اس جملے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب لوگ یہ آ کے مشورہ دے رہے ہیں یا ایڈوائز دے رہے ہیں اور سنسیئر لوگ کہ اگر آپ کو جہاد کرنے کے لیے کربلا جانا یا کوفہ جانا یا عراق جانا تو کم سے کم لیڈیز کو تو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیے. اور میرے مولا کا بار بار یہ جواب کہ جو میرا جہاد ہے اس کی سکسیس یا کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے انہی لیڈیز کے اوپر, کہ اگر اسلام کو کربلا نے بچایا اور اسلام کو حسین نے بچایا تو یہ جو کربلا کی خواتین ہیں انہوں نے حسین کو اور کربلا کے مقصد کو بچایا. اور یہی ایک سوال کا جواب بھی ہے. اور جو میرا ٹاپک جہاں تک پہنچا وہاں پہ بس یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرن بھی آ رہا. سوال کا جواب یہ ہے کہ مولانا کل رات شب جمعہ آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھ حدیثیں سنا دی کہ اسلام ایسا ہوگا, اسلام ویسا ہوگا, آخری زمانے میں اسلام کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوگی. اس طرح سے مومنین بھی صبح کو مسلمان ہوں گے تو شام کو اسلام جا چکا. لیکن یہ ساری چیزیں جو بتائی گئیں اس کا کوئی سلوشن بھی ہے کہ نہیں؟ اقالی کل شب جمعہ کی یہ احادیث نہیں, پہلی مجلس سے لے کے آج تک جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, تو آخر اس کا کوئی اسلام نے طریقہ بھی بتایا؟ اور میرا جواب یہی تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ پرابلم بتایا جائے اور اس کا سلوشن نہ بتایا جائے, ایک چیز کی ہم سے ڈیمانڈ کی جائے اور پھر ہمیں اس کا پروسیجر نہ بتایا جائے. یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی اور آج کی مجلس سے لے کر شب عاشور تک. اب ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا. ابھی تک تو پرابلمز تھے, ابھی تک تو اسلام کی ہم سے ڈیمانڈ تھی کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے, کہ ان شارٹ کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اس وقت تمہیں اپنے جسم پر موجود اپنا ڈریس یا کلوتھنگ بھی اتار دینا تو اس کے لیے بھی وہ پریپئر ہو. مگر ایسی اسپرٹ, ایسا جذبہ اور ایسا اسلام, یہ کیسے ہوگا؟ اور وہ جو یہ کہا گیا کہ اپنے ایمان کو پریزرو کرو, اس کا سلوشن کیا؟ دو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں اس میں اسلام نے بتائیں، ان میں سے ایک بات آج آئے گی اور اسی کے کنیکشن میں دوسری بات کل آئے گی. اور اس سے پہلے کہ میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں، دو چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات کہ اسلام جب ہم سے یہ کہتا ہے کہ دجال نہ بنو، یعنی ون سائیڈڈ ہو کے کبھی بھی کسی مسئلے پہ نہ سوچو، ہمیشہ بیلنس زندگی گزارو، تو جو سولوشن بھی بتاتا ہے اسلام اس میں دو باتیں کہتا، ایک یہ کہ دعا کرو اور دوسرا یہ کہ دعا کے ساتھ جتنے بھی تمہارے پاس ہیومن ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرو. بیمار ہو گئے، خالی یہ سمجھتے ہو کہ ڈاکٹر کی دوا سے صحت ملے گی، وہ بھی غلط ہے. اور اگر خالی یہ سمجھتے ہو کہ ہم یجیب شفائے مریض کے لیے فاتحہ، دعائے مشلول، جوشن کبیر، اس سے کام چلے گا، یہ بھی غلط. ادھر دوا بھی لینا ہے اور ادھر دعا بھی کرنا. تو یہ جو آخری زمانے کا پرابلم ہے اس کے لیے اسلام نے دعا بھی بتائی، اور یہ دعا اتنی فیمس اور مشہور ہے کہ مجھے اس کا کوئی انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت نہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جو خاص مولا نے یہی کہہ کر اپنے ماننے والوں کو ٹیچ کی کہ آخری زمانے میں جب ایمان کو بچانا مشکل ہے، اس دعا کو صبح و شام ریپیٹ کرتے رہنا. لیکن اونلی دعا از ناٹ سفیشنٹ. لیکن بہرحال یہ دعا ہے جو ایمان بچانے کے لیے، اور اسپیشلی آخری زمانے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی، اور ایک دوسری بات اور سن لیجیے. یہ پیغمبر کی ایک بڑی فیمس حدیث ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے. حضرت امام خمینی نے جب اپنی ایک کتاب لکھی 40 احادیث، یہ اصل میں شیعہ تاریخ کے تقریباً تمام بڑے علماء کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ 40 حدیثوں کا سلیکشن کر کے اس ٹاپک پہ کتاب لکھتے ہیں. اس کی بھی ایک لاجک ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے، لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں. تو 40 حدیثوں کا سلیکشن کیا امام خمینی نے. more than 70,000 احادیث ہمارے پاس ہیں، اس میں سے 40 احادیث کو چوز کرنا. لیکن جب امام خمینی جیسا عظیم مرجی، اب وہ جو 40 حدیثیں، ان میں بھی سب سے پہلی حدیث، فرسٹ حدیث جسے امام خمینی نے اپنی اس کتاب میں لکھا، جہاں سے اپنی کتاب اسٹارٹ کی، بہت ہی مشہور حدیث. اس میں ایک ایسی ٹرم استعمال ہوئی جو آج کل بہت ہی زیادہ بدنام ہو گئی، مسلمانوں نے اس پہ ظلم کیا، جہاد، گردنیں اڑا دینا، جان لے لینا، بم کے دھماکے کرنا، یہ نہیں ہے جہاد. جہاد جیسی پاکیزہ عبادت کو آج جتنا بدنام کر دیا گیا. لیکن یہ حدیث ایک اور کانٹیکسٹ میں، اللہ کے رسول نے ایک لشکر کو بھیجا، بہت مشہور حدیث ہے. خاص ریزن سے اتنی مشہور حدیث کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اور جب یہ لشکر جہاد کر کے آیا تو اب ذرا سا وہ ریلیکس موڈ میں تھے کہ ہم گئے 1 مہینہ 2 مہینے 4 ویک 6 ویک 8 ویک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے. جہاد کے میدان میں مٹھائی نہیں بٹتی ہے، لڈو نہیں تقسیم کیے جاتے ہیں، چاکلیٹ نہیں دی جاتی ہے، 24 گھنٹے الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑتا. کبھی تیر چلتے ہیں، کبھی تلواریں، کبھی نیزے، کبھی زخم، کبھی خون بہتا ہے، کبھی گردن کٹتی. نہ دن کے وقت انسان آرام کر سکتا ہے، نہ رات کو انسان نیند لے سکتا. مجاہد 24 گھنٹے الرٹ ہو کے بیٹھتا. اب یہ واپس آ، ایک تو خالی اپنے گھر والوں سے ہی اتنے دن دور رہنا، اور پھر گھر کا ماحول، گھر کا آرام. لیکن جیسے ہی ذرا سے یہ ریلیکس موڈ میں مدینے میں انٹر ہوئے، رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ جہاد اصغر کر کے آ رہے، بی پریپیئرڈ فار جہاد اکبر، اب تیار ہو جاؤ بڑے جہاد کے لیے، چھوٹا جہاد کیا ہے بڑا جہاد. گھبرا کے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا جہاد کیا؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن سے کھلے میدان میں تیر و تلوار کا مقابلہ کرتے ہوئے جنگ کرنا چھوٹا جہاد، اور اپنے گھر کے اندر اپنے نفس سے اپنے اندر جو انر شیطان ہے اس سے جنگ کرنا یہ بڑا جہاد ہے. یہ جہاد اکبر ہے جس کے لیے تمہیں 24 گھنٹے پریپیئر رہنا، جہاد اکبر. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر ٹاپک سمجھ میں آئے گا. دو باتیں ہوں گی آخری زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایک دعا بھی بتائی گئی، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک مومن 24 گھنٹے 7 ڈیز ا ویک جہاد کرتا رہتا ہے، لیکن دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں جو آج کا ٹاپک نہیں، جو سب سے زیادہ جہاد اکبر میں مومن کی ہیلپ کرنے والی چیز یعنی اپنے سے لڑنا، وہ ہے نماز. اسی لیے جہاں پہ صلات پڑھی جاتی ہے اس جگہ کا نام ہے اسلام میں محراب، اور محراب کا لفظ ڈیرائیو ہوا ہے حرب سے، عربی میں حرب کہتے ہی جنگ کو، محراب وہ جگہ جہاں پہ ہم جنگ کر رہے ہیں. کس سے؟ ایک دوسرے سے، مومنین سے. آج دنیا کی ہر شیعہ مسجد کے اندر رسیوں میں لڑائی، آفس بیریئر میں لڑائی ہے، مومنین میں لڑائی ہے، نماز پڑھانے والے کی نمازیوں سے، نمازیوں کی نماز پڑھانے والے سے. لیکن اصل میں اللہ نے محراب جہاں نماز پڑھی جاتی وہ شیطان سے جنگ کرنے کے لیے رکھا ہے، انر شیطان. نماز بہترین ٹول ہے مومن کے پاس شیطان سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں. آج جہاد اکبر، بڑا جہاد. اور بس اب ویٹ کریں، اس جملے کا کنیکشن ہمارے ٹاپک سے آگے چل کے ملے گا. اسلام سب سے زیادہ 2 پرسنالٹیز پہ ریلائی کرتا ہے، میں بات کر رہا ہوں غیر معصومین کی. 2 پرسنالٹیز اپنے پروٹیکشن کے لیے، اسلام کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا جو پرسنل ایمان اور اسلام، 2 پر. نمبر 1 عورت. یہ یاد رکھیے گا کہ اکارڈنگ ٹو اسلام ریلیجن کو جو سروس عورت دے سکتی ہے وہ مرد نہیں دے سکتا. کربلا کا جہاد انکمپلیٹ ہے اگر حسین کا ساتھ دینے کے لیے یہ لیڈیز نہ ہو. سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا وہ ایک عورت تھی، سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے اپنی جان دی وہ ایک عورت تھی، اور سب سے پہلے جس نے شیطان کو پہچانا اور شیطان کو بھگایا وہ بھی ایک عورت تھی. اگرچہ حج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا لیکن ایک آدھ ایگزامپل آ ہی رہی. آپ حاجیوں سے پوچھئے کہ آج حج کا موسٹ ڈیفیکلٹ عمل بن گیا ہے وہ جو شیطانوں کو ہم کنکر مارتے ہیں، 3 شیطان. اب اس کی ایک ہسٹری، اور وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان کے لیے یہ سب سے زیادہ کروشل ٹائم پیریڈ تھا، اس کو یہ قربانی روکنا. اس نے دیکھا کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، یہ جو جہاد ہو رہا ہے، جہاد اس میں 3 مین کیریکٹر، ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ. اس نے اپنے مائنڈ، اپنے دماغ سے، اپنے مغز سے ایک نتیجہ نکالا کہ ان تینوں میں سب سے ویک کون ہے. اس نے کہا سب سے ویک ہاجرہ ڈیو ٹو 2 ریزنز. نمبر 1، عورت ہیں، اور عورت کو ہمیشہ سے مردوں نے ویک سمجھا. شیطان بھی شاید مرد ہی ہے، اس نے بھی کہا کہ سب سے ویک ان تینوں میں ہاجرہ. ایک تو اس لیے کہ عورت، دوسرا اس لیے کہ ماں ہیں، ماں اپنی اولاد کے لیے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتی، اور تیسرا اس لیے کہ ان تینوں میں حاجرہ از دا اونلی پرسنالٹی جو غیر معصوم ہیں. تو کہا سب سے پہلے حاجرہ پہ اٹیک کرنا. گیا حاجرہ کو جا کے مس گائڈ کیا، کیسے اٹیک کیا حاجرہ پر؟ آپ نے یہ مجلسوں میں اتنی بار اتنی بار اتنی بار اتنی بار سنا کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی یہ ریمائنڈ اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ میرے ٹاپک کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بننے والا. حاجرہ کو جا کے اسے ابراہیم اور اسماعیل کے قربانی کے واقعے کو روکنا، یہ تو حدیثوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی نیکی کرتے، سب سے زیادہ پرابلم شیطان کو ہوتا، وہ چاہتا ہے کسی طرح سے ہمیں نیکی سے روکا جائے. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں شیطان، صدقہ دینے جاتے ہیں شیطان، خمس دینے جاتے ہیں شیطان. بلکہ رسول اللہ کی ایک ایسی حدیث ہے جسے میں نے مجلس میں جب پڑھا تو اس کا ٹائٹل رکھا شیطان کا انٹرویو، جس میں رسول نے شیطان سے بہت سارے کوئسچنز کی، اور اس میں شیطان نے بتایا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو میرے لیے کیا پرابلم پیدا ہوتا، اور سبق دیتا ہے تو میرے لیے کتنا بڑا پرابلم پیدا ہوتا. تو یہ تو روٹین عبادتیں. اس ابراہیم تو اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں، خدا کے نام پر اپنا بیٹا قربان کر رہے ہیں. روکنا ہے، لیکن ویکسٹ اس نے حاجرہ کو سمجھا، گیا. لیکن کس طرح گیا؟ دوست بن کر گیا. دیکھیں آپ کا جو دشمن آ جائے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، دوست سے بچانا بڑا مشکل ہے. دعائے کمیل میں دونوں میسج ہمیں دیے گئے، اللہم ومن ارادنی بسوئن فارد ہو ومن قادنی فقید ہو. ارادنی بسوئن، جو ظلم کر رہا ہے اس سے بھی بچا، اور جو مکرو فریب و قید اور چیٹنگ کر رہا ہے اس سے بھی بچا. اور میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، دعائے کمیل میں وہ جو آتا ہے ومن ارادنی بسوئن، آخری زمانے میں اس کا نام ہے صوفیانی. ومن قادنی فقید ہو، آخری زمانے میں اس کا نام ہے دجال. لیکن ابھی اوورال بات ہو رہی ہے، آخری زمانہ نہیں. دوست بن کے گیا، ہمدرد بن کے گیا، اسماعیل کی محبت میں گیا، حاجرہ کے سامنے بوڑھا آدمی بن کے گیا. کہا بیٹی تمہیں پتا ہے تمہارے بیٹا اس وقت کتنے بڑے خطرے میں ہے، جا کے اس کی جان بچاؤ. میں تو تمہاری ہیلپ کرنے آ رہا ہوں، میں تو تمہیں اچھی ایڈوائس دے رہا ہوں، اور یہ بھی ہسٹری پر لکھا ہے کہ شیطان کو پہلا کنکر نہ ابراہیم کے ہاتھ سے پڑا نہ اسماعیل کے ہاتھ سے پڑا، سب سے پہلے جس نے شیطان کو پہچانا اور سب سے پہلے جس نے شیطان کو کنکر مار کے بھگایا وہ ایک عورت تھی. اچھا اب یہ جناب حاجرہ کا واقعہ آج بھی ریپیٹ کیا جاتا. آج جب ہم منا کے میدان میں جاتے ہیں، نہ ہمارے کسی بیٹے کی زندگی خطرے میں ہوتی، نہ کوئی شیطان وہاں پہ کھڑا ہو کر ہمیں بہکا رہا، ہم اس کو کنکر مارتے ہیں. یہ سمبولک لینگویج ہے جو بتا رہی ہے کہ آج بھی شیطان سے ڈرتے رہنا، وہ اسی طریقے سے تمہیں مس گائڈ کرے گا جیسے ابراہیم کے زمانے میں مس گائڈ کیا ہے. اور کیا مطلب اس کا؟ کہ سب سے پہلا اٹیک وہ ہماری عورت پر کرے گا، اور یہ ہماری عورت کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ اگر کوئی اس کا دوست بن کے آ رہا، کوئی اس کا ہمدرد بن کے آ رہا، کوئی بڑا سنسیئر بن کے آ رہا، تو پہچان لے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے ہمیں گمراہ کرنا ہو. میں ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے 4000 سال پہلے شیطان نے ابراہیم کو روکنے کے لیے اٹیک حاجرہ پہ کیا تھا. ابراہیم کو روکنا تھا، شیطان کا مشن تھا ابراہیم کو روکنا. ڈائریکٹ ابراہیم کے پاس نہیں گیا، حاجرہ کے پاس آیا. لیکن ہمارا سلام ہو حبشہ کی رہنے والی اس کنیز کو کہ جس نے اس طرح سے شیطان کو پہچانا، اگرچہ شیطان ساری باتیں ان کے فیور میں کر رہا لیکن فوراً انہوں نے جج کر لیا کہ یہ میرے فیور کی بات میرے لیے نہیں ہے، اللہ کے آرڈر کو ختم کرنے کے لیے. بالکل یہی ہسٹری آج ریپیٹ ہو رہی، اور قیامت تک جب تک حج ہے یہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی. آج آپ دیکھیے جتنے اینٹی اسلام ایلیمنٹ سب ہماری عورتوں کے ہمدرد بن گئے، سب ان کے سنسیئر بن گئے، سب ان کو آ کے ایسی گائیڈنس دیتے ہیں کہ تم عورت اونلی عورت ہونے کی بنا پر اسلام کتنا تم پہ ظلم کر رہا. دیکھو تم اور تمہارا بھائی دونوں ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد ہیں, وہ ڈبل شیئر لے کے جا رہا ہے تمہیں سنگل شیئر مل رہا. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف اور صرف سیکس اور جینڈر. ورنہ ہمارا اور آپ کا یہ پریکٹیکل آبزرویشن بھی ہے, بیٹیاں پیرنٹس کی زیادہ خدمت کرتی ہیں, حتیٰ شادی کے بعد بھی جب ان کی ایک ڈیوٹی سسرال ہے پھر بھی وہ پیرنٹس کے لیے زیادہ مہربان ہوتی ہیں. اور بیٹا وہ تو شادی کرتے ہی بھول جاتا کہ کسی باپ اور ماں نے اسے پیدا کیا ہے یا وہ کسی درخت پہ اگا ہے یا آٹومیٹک آسمان سے اترا. کون باپ کون ماں. بیٹیاں زیادہ ہمدردی رکھتی, بیٹیاں زیادہ سروس دیتی ہیں والدین کو. لیکن شیطان کیا یہ پروپیگنڈا, یہ برین واشنگ آج نہیں ہو رہی؟ ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری کمیونٹی کی عورتیں, دنیا بھر کا یہ پرابلم ہے کہ آج جتنے بھی اینٹی اسلام وہ سب آ کے پہلے اٹیک ہماری عورت پہ کر رہے ہیں. دشمن بن کے نہیں آتے ہیں, دوست بن کے آتے ہیں. بڑی چکنی چپڑی بٹرنگ باری باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اسلام اول تو یہ آج کے 21st century کا ریلیجن ہے ہی نہیں, اور اگر یہ ریلیجن ہے بھی تو مردوں کو سوٹ کرتا عورتوں کو سوٹ نہیں کرتا. آج 21st century میں اونلی آن دا بیسس آف جینڈر تمہیں اپنے باپ سے, تمہیں اپنی ماں سے ترکے اور میراث میں آدھا حصہ دلوایا جا رہا. تمہارا بھائی جو نامعقول ہے, جو ظالم ہے, جو والدین کو کبھی کوئی اٹینشن نہیں دیتا صرف اس لیے کہ مرد ہے, ڈبل حصہ لے کے جاتا. کبھی یہ کہا جاتا کہ دیکھو عورت اور مرد دونوں انسان ہیں, ایک مرد کو چار شادی کی اجازت ہے, عورت کو کیوں نہیں؟ چار شادی کا مسئلہ کہا آج تک آپ نے کسی کی چار بیویاں, اور اگر دیکھی ہیں تو کیا وہ زندہ بھی رہا ہے کہ زندہ نہیں رہا؟ چار کی ضرورت تو خالی میت اٹھاتے وقت پڑتی. لیکن کس انداز سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا کہ جیسے ہر مسلمان کی چار بیویاں. لیکن ہماری عورتوں سے ایک ایسے مسئلے پر جو پریکٹیکلی 1% گھروں میں بھی نہیں, دو شادی, چار تو چھوڑیے, لیکن کیا کہا جاتا؟ ڈائیورس کا مسئلہ, ڈائیورس کا مسئلہ. کہ دیکھو شادی ہوئی ہے, برابر سے تم اور تمہارا شوہر کانٹریکٹ پہ سائن کیا ہے, اسے ڈائیورس کا رائٹ ہے, تمہیں کوئی رائٹ نہیں. کبھی وہ والا مسئلہ جو خالی آج کل بک میں ہے, اسلامی حکومت ہی نہیں ہے اس پورے ریجن میں, میں ایران کی بات نہیں کرتا ہوں, اس ریجن میں کہا دیکھو ایک مرد وہ وٹنس بنے گا, عورتیں دو ہونی چاہیے. غرض یہ کہ چن چن کے شریعت کے 3000 مسئلوں میں سے 5 یا 6 مسئلے اٹھاتے ہیں, 1% سے بھی کم, اور ہماری عورتوں کو آ کے اس طرح سے مس گائیڈ کرتے ہیں. جبکہ اسلام یہ کہتا کہ یاد رکھو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ذمہ داری ریگارڈنگ اسلام عورت پر آتی. یہ عورت مرد کے لیے کیا کہا گیا؟ تمہیں اپنے گھر والوں کے مینٹیننس کے لیے سارا دن محنت کرنا, اور عورت سے کہا گیا کہ تمہیں اسلام کی مینٹیننس کا خیال کرنا, یہ تمہاری بیسک ذمہ داری, خاص طور پر اس لیے کہ تم ماں بننے والی, جو نئی نسل ہوگی, جو نیا مسلمان ہوگا, جو بیبیز دنیا میں آئے گا, اس کو ٹرین تمہیں کرنا. اگر تم خود ہی اسلام سے سیٹسفائی نہ ہو, میں احتیاط کے ساتھ کچھ چیزیں اوپنلی کہنے کی نہیں ہوتی, جتنے اینٹی اسلام ایلیمنٹ آج سارے ہماری عورتوں کے ہمدرد بن کے آ رہے ہیں, آج ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ مسلمان عورت کو فریڈم دینا, آج ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ مسلمان عورت کو رائٹ نہیں دیا جاتا. چنانچہ جہاں پر بھی فریڈم کے نام سے پہنچتے ہیں, پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ عورت کو حجاب سے آزاد کیا جاتا, پہلا کام یہ ہوتا ہے وہاں پہ بیوٹی پارلر قائم کیے جاتے ہیں, پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کی مکس گیدرنگ جو ہے وہ ارینج کی جاتی ہے. سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا. ہماری عورت کو ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھنا چاہیے کہ تم اتنے ہمارے ہمدرد و سنسیئر کس دن سے بن گئے. اسے پتھر اٹھا کر جسٹ لائک حاجرہ آج کے شیطان کو اپنے آپ سے بھگانا. لیکن ہو کیا رہا, ہماری اپنی کمیونٹی کی عورتیں یہ اتنا زیادہ ڈائیورس ریٹ کیسے بڑھ گیا؟ آج یہاں ڈائیورس ہے بھی نہیں، وہاں بھی گھر کے اندر، یہی تو وہ لوگ تھے جو صرف 25 سال پہلے اس افریقہ میں کتنے آرام سے زندگی گزارتے تھے. اور ایک عجیب بات یاد رکھیے، ایسے ایسے سلوگن عورت کو دیے جاتے کہ جی تم کوئی داسی نہیں ہو کہ گھر کے کام کرو، تم کوئی سیکس مشین نہیں ہو کہ جب شوہر نے ڈیمانڈ کیا تم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تم خالی بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری نہیں ہو، تمہاری اپنی ایک پرسنالٹی. اور ہماری عورتیں بغیر غور کیے ہوئے اس سارے پروپیگنڈے کے اندر پھنستی چلی جا رہی. اسپیشلی اس میں خاص مسئلہ آتا، دیکھیے کسی بھی میڈیسن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، چاہے بہت ہی عام قسم کی روٹین سی ہو، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پیگنینسی وداؤٹ ڈاکٹر کنسلٹ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے کہ پیگنینسی کا مطلب یہ کہ اس عورت پر اب خالی اپنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ڈیوٹی بھی اسی پر، اور ماں دوا ماں کھائے گی، اس کے افیکٹس اس کی اولاد پہ پہنچیں گے. یہی وہ چیز ہے جسے شریعت 1400 سال پہلے سے بتا رہی کہ تمہاری زیادہ ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ جو نیا مسلمان ہے وہ تمہارے شکم اور پیٹ میں جب آئے گا، مرد گناہ کرے گا تو اس کا گناہ 90% اسی کو افیکٹ پہنچائے گا، عورت گناہ کرے گی تو اس کا گناہ اس کو بھی افیکٹ پہنچائے گا اور آنے والی جنریشن کو بھی. علامہ مجلسی کا ایک بہت مشہور واقعہ، علامہ مجلسی تاریخ شیعہ کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. آج کل علامہ مجلسی کے خلاف بھی ہمارے ایک موومنٹ شروع ہو چکا ہے، اینٹی مرجے اور اینٹی علماء جو ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا، اس کے اندر کسی کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا. جو ہمارے کرنٹ مراجع ان کے خلاف الگ ٹائپ کا پروپیگنڈا ہو رہا، اور جو ہمارے وہ سنسیئر علماء ہیں جنہوں نے ظالموں کے ان تمام ظلم کے درمیان سے شیعت کو اور اہل بیت کے میسج کو قربانیاں دے کے ہم تک پہنچایا، ان کو الگ انداز سے. علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے بہار الانوار، حدیث کا اتنا بڑا کلیکشن ہے کہ مسلمانوں کے کسی فرقے کے پاس اس جیسی کتاب نہیں، لیکن اس میں کچھ ویک حدیث بھی. بس اسی کا نام لے لے کر ایک بڑا پرابلم آج کل کے سو کالڈ ریسرچ اسکالر آ گئے، دو کتابیں تین کتابیں پڑھ لی، وہ بھی اوریجنل ٹیکسٹ نہیں، انگریزی کا ٹرانسلیشن، اور کبھی آیت اللہ سیستانی پر اعتراض، کبھی امام خمینی پر اعتراض، کبھی علامہ مجلسی پر اعتراض، اور یہ چیز زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں آئی. لیکن علامہ مجلسی کی یہ کتاب بہار الانوار جو شیعت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، ایک گفٹ ہے، اور آج اسی کا نام لے کے علامہ مجلسی کو بدنام کیا جا رہا. علامہ مجلسی نے کب کہا تھا کہ میں نے اس کتاب میں خالی اتھینٹک حدیث لکھی؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ ٹیمپریری مجھے ایک ایسا ٹائم پیریڈ مل گیا ہے جب کوئی ظالم میرے قریب نہیں ہے، تو جو اہل بیت کی احادیث ڈسٹروائے کی جا رہی ہیں، جہاں جہاں مجھے اہل بیت کا نام مل رہا میں سب کو جمع کر رہا ہوں. یہ بعد والوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس میں دیکھیں صحیح کیا ہے غلط کیا. جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ اپنے گھر سے جو سامان نکالتا ہے ہر چیز کی ویلیو پہلے چیک نہیں کرتا کہ ایک آئٹم اٹھایا اب وہ آدھے گھنٹے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو میں بچاؤں کہ نہ بچاؤں، اتنی دیر میں سارا گھر جل جائے گا. جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے ایک طرف رکھو، یہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں ویلیو والا کون سا تھا اور بغیر ویلیو والا کون سا تھا. علامہ مجلسی کے ساتھ، یعنی اتنا عظیم ہمارا عالم. اور آج کل کے ریسرچ اسکالر، کیونکہ میں کیا کروں، میں بھی دو کان رکھتا ہوں، میں نے خود وہ اسپیچ سنی جس میں یہ کہا گیا کہ شیعت پہ سب سے بڑا ظلم علامہ مجلسی نے کیا. یہ مومن کہہ رہا، پہلے جو دشمنان اہل بیت تھے وہ یہ جملہ لکھتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن مجلسی ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جنہوں نے شیعت کے اگینسٹ ایک کتاب لکھی ہے تو فیضنا شریعہ، جس کے بارے میں دشمن اہل بیت کلیم کرتے ہیں کہ اس کتاب کا آج تک جواب نہیں ہو سکا،
جھوٹ بولتے ہیں.
لیکن وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارا دشمن مجلسی ہے, ہم نے اہل بیت کی ساری حدیثیں ضائع کر دی تھی.
انہوں نے بہار الانوار لکھ کے وہ ساری حدیثیں بچا لی,
اور آج اپنا مومن ممبر سے کہہ رہا کہ علامہ مجلسی کی وجہ سے شیعت میں ضعیف حدیثیں آ گئیں. یہ تو دیکھو کتنی صحیح حدیثیں ان کی وجہ سے بچی. ایک صاحب کا بیٹا سمندر میں گر گیا اور اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی, وہ مر رہا ہے, وہ ڈوب کے مر رہا کہ ایک آدمی نے یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ اس کی جان بچانے کے لیے اس نے چھلانگ لگائی اور ڈوبتے ہوئے بچے کو نکال کے باہر آ گئے. سب نے کہا شاباش, ہم سب لوگ خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے, اس نے آپ کو خطرے میں ڈالا, رسک لیا اور بچے کو بچایا. خیر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے باپ آ گئے, کہنے لگے کہ آپ ہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے میرے بچے کو ڈوبنے سے بچایا. یہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کرے, وہ میری ایک ہیومن ڈیوٹی تھی, ایک بچہ مر رہا تھا, میں اس کی جان بچانے کے لیے سمندر میں گیا, کیوں بار بار آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں؟ باپ کہنے لگا وہاں کیسے ریپیٹ نہ کروں, جب سے آپ بچے کو نکال کے آئے اس کی ٹوپی نہیں مل رہی. ارے بھائی بچے کی جان بچائی ہے, یہ دیکھو کہ جی وہ کیسا آپ نے میرے بچے کو بچایا, اس کی ٹوپی کھو دی. علامہ مجلسی شیعت کی ساری حدیثوں کا بچایا, یہ مومن کو نہیں بتا یہ کچھ ضعیف حدیثیں کیوں آ گئی. لیکن یہ تو میرے دل میں جلن تھی, آج میرا دل رو رہا تھا اس لیے کہ آج ہی میں نے علامہ مجلسی کے اگینسٹ ایک شیعہ سو کال ریسرچ کی. لیکن واپس آئی علامہ مجلسی, بہت بڑا نام. اہل بیت کا دشمن جب یہ کہہ دے کہ ہمارا سب سے بڑا اینیمی علامہ مجلسی, تو سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ کہنا علامہ مجلسی کا کتنا ہائی اسٹیٹس اس کے اندر آ گیا. جب ان کی شادی ہوئی, معلم اخلاق استاد مظاہری یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھو بچہ پیغمبر کی حدیث, السعید من سعد فی بطن امہ و شقی من شقا فی بطن امہ, جو اچھا اور نیک مومن ہے وہ ماں کے پیٹ سے اچھا بنتا, اور جو ظالم اور گناہگار ہے تو ماں کے پیٹ سے فاؤنڈیشن پڑ جاتی. ہم اور آپ, ہم اور تم اپنی وائف سے کہہ رہے ہیں پہلے دن سے ہی پورا کیئر کریں گے کہ کوئی حرام اور گناہ ہم سے نہ ہونے پائے, تاکہ ہماری اولاد پر اس کا افیکٹ نہ آئے. اب علامہ مجلسی تو اتنے بڑے عالم, لیکن ان کی وائف بھی علماء کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شیعہ عورتیں تک مستعدہ ہوا کرتی تھی, مرجعیت کی منزل پہ پہنچتی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ عورت مردوں کے لیے نہ امام بن سکتی ہے نہ مرجع. خیر تو علامہ مجلسی اور ان کی وائف, بچہ پیدا بھی ہو گیا, بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک, لیکن ابھی چار یا پانچ سال کی ایج ہے. ایک دن ایک آدمی روتا ہوا علامہ مجلسی کے پاس آیا اور کہا کہ آج آپ کا بیٹا کھیل کھیل میں, وہ پانی کی مشق, ویسے تو سقائے کربلا کا ذکر آپ کل سنیں گے, لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں واٹر سپلائی کا ایک ہی طریقہ تھا, بھشتی یا سقا ہوتے تھے جو مشق میں پانی بھر کے گھروں میں لاتے, اور اس کی ساری لائف آخری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہوتا. وہ روتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ کے بچے نے آج کھیل کھیل میں میری مشق کو پھاڑ دیا, اب میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں. علامہ مجلسی نے اس کو تو پیمنٹ کیا اور پھر گھر آئے, اور گھر آنے کے بعد اپنی وائف سے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے ایسا گناہ کیا کہ جس سے ایک مومن کا حق ضائع ہو گیا, وائے یا کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کہیں تم سے غلطی ہوئی, میں نے تو اپنی فالٹ پہ بہت غور کیا, سمجھ میں نہیں آیا. تم بتاؤ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ڈیورنگ پریگنینسی تم نے کسی مومن کو کوئی نقصان پہنچایا اور جس کا افیکٹ بیٹے پر آیا؟ بہت سوچا وائف, پھر کہا پر اتنی سی بات ہی یاد آ رہی ہے کہ ایک دن سمر تھا, بڑی شدید گرمی تھی, اور میں اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی, کچھ کپڑے وغیرہ سینا تھے, میرے ہاتھ میں نرل تھی, جب پیاس بہت زیادہ لگی, میرا گلا بہت زیادہ سوکھ گیا, تو میں ایک انار کے درخت کے قریب سے گزر رہی تھی, میں نے وہ نرل آگے بڑھا کر ایک انار میں انٹر کی, اسے نکالا اور ذرا سا اس کے اوپر جو جوس, ایک نرل آپ داخل کریں کسی فروٹ میں, کتنا جوس ہوگا، ایک یا دو ڈراپ اسے چوس لیا، اور تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا. علامہ مجلسی نے کہا بس میں سمجھ گیا، یہی ریزن ہے پریگنینسی کے درمیان ماں نے بغیر مالک کی اجازت کے یہ جو ایک ڈراپ ایک فروٹ کے جوس کا لیا، اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جب بچہ پیدا ہوا یہ خرابی اس میں بڑی ہو گئی، اس نے ایک مومن کے مال کو نقصان پہنچا دیا. اتنی اتنی سی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اب آپ سوچی کہ اگر کوئی عورت شوہر سے جھگڑا ہو گئے، سیپریشن ہو گئے، ڈائیورس مل گئی، معلوم ہے مکان شوہر کا ہے بیوی لے گئی، گاڑی شوہر کی ہے بیوی لے گئی. بھائی آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ٹریجڈی ہے، آج تو میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں نا، عورتیں ناراض ہوں تو ناراض ہوں، آپ کیوں اتنے زیادہ سوکھا منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسے پورے کے پورے اسے ملے، یادیں اسے ملے، اس کا اس میں کوئی رائٹ نہیں. ذرا سا ایک ڈراپ مالک کی اجازت کے بغیر یہ جوس کو استعمال کر لیا تو اولاد اسپائل ہو گئی. اور جس کے گھر میں اتنا حرام آ گیا، اور پرابلم یہاں پہ یہ کہ چونکہ آج کے دور کے سارے اینٹی اسلام اس عورت کی ہیلپ کر رہے ہیں، عورت کو مس گائڈ کر رہے ہیں. ہماری عورت جو اسلام کو بچانے والی ہے، خالی اپنا اسلام نہیں، اپنے سارے گھر والوں کا، وہ اپنی ڈیوٹی بھول گئی. اور یہیں پر وہ جہاد اکبر والی روایت کو یاد رکھی، مسجد النبوی، پیغمبر اسلام جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے، کوئی ارجنٹ ٹائم نہیں ہے جیسے دو دن پہلے آیا تھا، نارمل ٹائم ہے. لیکن ایک عورت مسجد کے اندر انٹر ہوئی، ان کا نام ہے جناب اسماء بنت خارجہ. اچھا جب عورتیں آتی تو عام طور پہ لوگ ان کو راستہ دے دیتے ہیں. وہ آگے آئیں پورے حجاب کے ساتھ، رسول اللہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم مدینے کی عورتیں ابھی بیٹھی تھی اور ہم میں ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا، ہر ایک کو اسلام کے بارے میں کنفیوژن ہے، لیکن سب دے آر فیلنگ ایمبیرسمنٹ، آپ سے سوال کرتے ہوئے شرما رہی، لیکن میں نے کہا کہ حق کی بات ہے، پوچھنے میں کیا ہے، ہم کوئی اگینسٹ اسلام تو نہیں جا رہے ہیں، خالی ٹو انڈرسٹینڈ. جیسے آج میری مجلس کے بعد یہاں پہ انگلش کا ایک سیمینار، کل انشاءاللہ میری مجلس کے بعد اردو مجلس کے حوالے سے ایک سیمینار ہوگا، ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ اٹس ناٹ اے پرابلم. عورتیں کہنے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول کہیں فیل نہ کرے. میں نے کہا کہ حق کی بات پوچھنا ہے تو میں ساری عورتوں کی ریپرزینٹیٹو بن کے آ گئی، کیا مجھے پرمیشن ہے؟ پیغمبر مسکرائے، کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہا ایک بات بتائیے، اللہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، آپ کی رسالت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، اسلام فار بوتھ لیڈیز اینڈ جینٹس، قرآن عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، نماز روزہ حج زکات ہر چیز، مگر اس کا ریزن کیا ہے کہ جہاد جس کا اتنا ثواب ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا، وہ خالی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جہاد نہیں. ایک آدھ مرتبہ کسی عورت نے جہاد میں جانا چاہا تو روک دیا گیا. ہم عورتیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ بھائی اتنی ثواب والی عبادت، پیغمبر اسلام نے اس کی پوری گفتگو سنی. ایک مرتبہ مردوں کو دیکھا اور کہا بتاؤ آج تک کسی مرد نے بھی کبھی اتنے لاجیکل وے میں اپنی بات مجھ تک پہنچائی ہے، کتنے اچھے انداز سے یہ بات کر رہی. پھر پیغمبر نے اسماء کو دیکھا اور کہا کہ اے اسماء، تم سے کس نے کہہ دیا کہ عورت کے لیے جہاد نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جب فلاں جنگ کے موقع پہ کچھ عورتیں نکلی آپ نے واپس کر دیا. پیغمبر نے کہا جہاد عورت کے لیے بھی ہے، جہاد مرد کے لیے بھی ہے، لیکن دونوں کے جہاد کا اسٹائل الگ ہے، طریقہ الگ ہے. مرد کا جہاد وہ ہوگا جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام ٹھیک طریقے سے چڑھائے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد کو صحیح اسلام کے مطابق تربیت دے اور اولاد کو پالے. یہ عورت کا جہاد ہے، جہاد المرأۃ حسن التبعل، اپنے گھر کو صحیح طریقے سے چلانا یہ عورت کا جہاد ہے. اب ایک جملہ دو دن تین دن پہلے میں نے کہا تھا، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن اس دن تو خالی میں نے نماز کے اہمیت بتانے کے لیے کہا تھا، آج واقعاً ریئل سینس میں کہہ رہا ہوں. اس دن میں نے کہا تھا کہ حج میں آپ کو اللہ کے پاس جانا, نماز میں اللہ آپ کے پاس آتا. اس دن مقصد یہ نہیں تھا کہ حج کچھ نہیں, لیکن آج واقعاً میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مرد کو جہاد کرنے کے لیے بدر جانا ہوتا ہے, احد جانا ہوتا ہے, خندق جانا ہوتا ہے, خیبر جانا ہوتا ہے, صفین جانا ہوتا ہے, حنین جانا ہوتا ہے, اور عورت کے لیے جہاد اس کے گھر میں آ گیا. بدر اس کے گھر میں آ گئی, احد اس کے گھر میں آ گیا, خندق اس کے گھر میں آ گیا, خیبر اس کے گھر میں آ گیا. سارے جہاد کا ثواب عورت کو اپنے گھر میں ملے گا, بشرطیے کہ وہ صحیح جہاد کرے. اور صحیح جہاد کا مطلب کیا؟ مرد کے لیے جہاد کا ثواب لینا ہے تو تیر کھائے اور تلوار کھائے تو ثواب ملے گا. اور عورت کا جہاد کیا ہے؟ کہ اگر اس کا شوہر برا بھی ہے, دیکھیے, اگر شوہر اچھا ہے اور عورت اس کے ساتھ اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے تو یہ عورت کا کیا کمال ہوا؟ اس میں وہ اللہ سے کس بات کا ریوارڈ مانگتی ہے؟ یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرے تو آپ اچھا بیہیو کرتے ہیں. عبادت تو اس وقت بنے گی, اللہ سے ریوارڈ تو اس وقت ملے گا کہ شوہر برا ہو مگر عورت خالی اللہ کی خاطر ٹالرنس سے کام لے, گھر کے سسٹم کو خراب نہ ہونے دے اور اولاد کی صحیح تربیت کرے. بدر و احد میں تیر اور تلوار کھانا مردوں کا کام ہے, اور اپنے گھر کے اندر شوہر کے, البتہ اگر ایک حد سے زیادہ شوہر کا ظلم ہو جائے تو پھر اسلام نے اس کے الگ طریقے بتائیں. لیکن جس طرح سے آج کل انگلینڈ میں بات بات پر ڈائیورس ہو رہی, وہ زمانہ بھی آپ نے دیکھا ہے نا, یہ مجمع جو میرے پاس ہے یوتھ نے تو نہیں دیکھا ہوگا, یہ پرابلم یوتھ کے ہیں بھی نہیں, پرابلم آپ کے ہیں. وہ زمانہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر اتنا فزیکل اور مینٹل ٹارچر کرتا کہ واقعاً عورت پاگل ہو جائے, اور اس سے کہا جاتا تھا اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا. وہ گھبرا کے کہتی تھی مر جاؤں گی مجھے طلاق نہیں چاہیے. اور آج ذرا ذرا سی بات پر دیکھیے, کوئی ریئل ریزن ہو تو کرسچینٹی کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے سیپریشن کا جب تک کہ موت نہ آ جائے. اسلام میں ہے طلاق کا راستہ, مگر یہ تو نہیں نا کہ طلاق بچوں کا ایک کھیل بن جائے, ذرا سا بھی ٹالرنس نہ رہے. اور یہ آج ہمارے اور آپ کے بہت سارے پرابلم, اور اسلام کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے ہماری عورت, یعنی وہ اپنی ڈیوٹیز کو بھول گئی. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی, ذرا ترجمہ سنی اور پھر دیکھیے کہ پرابلم کیا. آیت کا ترجمہ یہ کہ اللہ کی ایک سائن یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیوی بنائی, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں پیس آف مائنڈ ملے, تاکہ تمہیں سکون ملے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے پیس آف مائنڈ. ایک ایک ملین کے مکان ہے, پیس آف مائنڈ نہیں. ایک ایک بلین کے بینک بیلنس یا ایسٹس ہے, پیس آف مائنڈ نہیں. افریقہ میں ایک کمرے میں دس آدمی رہتے تھے, پیس آف مائنڈ. آج دس کمرے کا ویلا ہے جس میں ایک کپل رہ رہا ہے لیکن پیس آف مائنڈ نہیں. کھانے کو روٹی نہیں تھی, سکون تھا. آج روزانہ دسترخوان میں جتنا کھاتے اس سے زیادہ ویسٹیج میں پھینکتے ہیں, سکون نہیں. ریزن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ پیس آف مائنڈ کہاں ملتا ہے. یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک آدمی مثلاً رات کے 12 بجے پکیڈلی میں کھڑے ہو کے زمین پہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کہا کہ میرا والیٹ گر گیا, پرس. دو دن پہلے مکھی صاحب کے ہاتھ میں کوئی پرس تھا, وہ تو دوسروں کی ہیلپ کر رہے تھے, یہ اپنا پرس ڈھونڈ رہے ہیں. پالے کسی نے کہا اچھا آج کل تو سارے کار ساری آئیڈینٹیٹیز اس کے اندر ہوتی, میں بھی ہیلپ کروں گا. کہاں گرا؟ کہا گرا تو ہائیڈ پارک میں تھا. تو یہاں کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا وہ اندھیرا بہت ہے, ڈارکنیس ہے, یہاں روشنی ہے. تو میں نے سوچا کہ روشنی میں چیز کو ڈھونڈے تو مل جائے گی. دیکھیں پرابلم جہاں ہے وہاں جا کے سولوشن لانا پڑتا. یہ نہیں ہے کہ جہاں پرس گرا ہے تو وہاں اندھیرا تھا تو آپ ڈھونڈے دوسری جگہ جا کر. آج پیس آف مائنڈ نہیں. دیکھیے آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم اس کو پیس آف مائنڈ چاہیے. لوگ ڈرگس میں کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں کہ پیس آف مائنڈ چاہیے. یہ ڈرگس سب سے زیادہ اسی لیے استعمال ہو رہی. یہ پاپ میوزک اور سنگنگ اور ڈانسنگ اور نائٹ کلب کیوں؟ پیس آف مائنڈ چاہیے. لیکن
پرابلم یہی ہے کہ یہ آدمی بھول گیا کہ پرابلم شروع کہاں سے ہوا. ڈرگس میں نہیں ملے گا پیس آف مائنڈ, یہ ڈانس کرنے سے نہیں ملے گا, نائٹ کلب میں جانے سے نہیں ملے گا, یہ گانے بجانے سے نہیں ملے گا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیس آف مائنڈ کے لیے عورت کو بنایا ہے. اگر عورت صحیح ہو جائے تو نہ کسی ڈرگ کی ضرورت ہے, نہ کسی گانے کی ضرورت ہے, نہ کسی نائٹ کلب کی ضرورت ہے. ایسا پیس آف مائنڈ آپ کے گھر میں آ جائے گا کہ جیسا امام نے فرمایا صحیح مومنہ اسے کہتے ہیں, کہ آدمی جب گھر کے باہر جائے وہاں کے سارے پرابلم جب گھر میں آئے تو بیوی اس طرح سے اس کو سروس دے کہ وہ سارے اپنے پرابلم بھول جائے, اس کا گھر اس کے لیے جنت بن جائے. قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے صحیح رشتے میں اللہ نے رحمت رکھی ہے. ہمارا اور آپ کا پرابلم یہی ہے کہ ہم ہر وہ کام تو اپنے گھر میں کرتے ہیں جس سے رحمت چلی جاتی ہے. نماز مغرب آپ ایک دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اسالک موجبات رحمتک, ترجمہ کیا, آئے اللہ میں تجھ سے, آپ یہ نہیں کہہ رہے رحمت مانگ رہا ہوں, موجبات رحمتک, یہ نہیں کہتے اللہم انی اسالک رحمتک, موجبات رحمتک. موجبات کا مطلب کیا, وہ چیز جو رحمت کو لے کے آتی ہے. دیکھیں رحمت ہے ہر وقت آسمان, رحمت ہے ہر وقت اس دنیا میں, لیکن آپ کے گھر میں رحمت کو کھینچ کے لانے والی چیز ہونی چاہیے. جیسے جتنے چینلز ہیں سب کے پروگرام ہوا کے اندر ہیں, آپ کے پاس وہ اینٹینا وہ ڈیکوڈر وہ ہونا چاہیے کہ جو اس پروگرام کو کھینچ کے آپ کے گھر میں لے کر آئے. تو رحمت خدا ہر وقت زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے, لیکن وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے جو رحمت کو کھینچنے والی ہے. یہی آپ دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اسالک موجبات رحمتک, اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو وہ اینٹینا چاہیے, آپ کو وہ ڈیکوڈر چاہیے جو اس رحمت کو کھینچ کے آپ کے گھر میں لائے. اگرچہ آج کا ٹاپک نہیں مگر ایک بات کہہ دوں کہ رحمت کو گھر میں لانے والی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, پیرنٹس ہیں. ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ باپ اور ماں اگر ہمارے گھر میں ہے تو کتنی رحمت اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں آ رہی ہے. یہ رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے, لیکن آج کا یہ ٹاپک نہیں. ہم نے کیا کیا کہ یہ کہا اے خدا رحمت والی چیز ہمارے گھر میں دے, دعا تو یہ مانگی, اور گھر میں ہر وہ چیز رکھی جو رحمت کو بھگا دینے والی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رحمت کو کھینچ کے گھر میں اتارتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رحمت کو گھر سے نکال دیتی ہیں. وہ تو روایتیں آپ نے سنی ہے نا, جس گھر میں شراب ہو وہاں رحمت نہیں آتی, جس گھر میں کتا ہو وہاں پہ رحمت نہیں آتی, جس گھر کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹ ہو وہاں پہ رحمت نہیں آتی, جس گھر میں گیمبلنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو چاہے وہ چیس ہو چاہے وہ کارڈ ہو وہاں پہ رحمت نہیں آتی, اور جس گھر میں بے حجاب عورت ہو وہاں پہ رحمت نہیں آتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عورت کو بنایا ہے سکون کے لیے, ہم نے عورت کو بنایا ہے تمہارے گھر میں رحمت لانے کے لیے, لیکن آج کی ہماری عورت اپنی ڈیوٹیز بھول گئی ہے. وہ جناب حاجرہ کو بھول گئی ہے جو شیطان کو پہچان کے کنکر مارتی ہیں, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر کوئی آ کر اس سے کہہ رہا ہے کہ اسلام نے تم پہ ظلم کیا, یہ قادانی فقید ہو والی مثال ہے, تو مان لیتی ہے, بلیو کر لیتی ہے. آج ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اسلام سے سیٹسفائی نہیں ہیں. اور بس ایک بات یاد رکھیے گا, جب میں نے ہسٹری کو پڑھا, یہ والا جملہ کل جا کے کمپلیٹ ہوگا, جب میں نے ہسٹری کو پڑھا تو ہمارے 99% مراجے, ان سے ایک سوال کیا جاتا تھا کہ آپ ہمارے اور آپ کی طرح ایک عام سے انسان, ہم مولا سے نہیں پوچھ سکتے کہ مولا آپ اتنے بڑے کیسے ہوئے, ہم چھٹے امام سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ اتنے بڑے کیسے ہوئے, لیکن ہم آغائے سیستانی سے, ہم آغائے خوئی سے, ہم امام خمینی سے, ہم آغائے محسن حکیم سے, ہم علامہ مجلسی سے, ہم شیخ مرتضی انصاری سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ تو ہماری طرح سے ایک نارمل گھر میں پیدا ہوئے, اتنے بڑے اسٹیٹس پر کہ نائب امام بنے آپ کیسے پہنچے. شاید آپ کو میری مجلسوں سے آئیڈیا ہو گیا کہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے علماء کے حالات. 99% علماء نے اس کے دو ریزن بتائے, دو ریزن, اور وہی جہاں سے میری مجلس شروع ہوئی تھی. کہا ایک تو زیارت عاشورا ہم ریگولر پڑھتے ہیں، بغیر دعا کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. 99% مراجع کہتے ہیں کہ اتنے بڑے اسٹیٹس پر اگر ہم آئے تو یہ ڈیلی ہم زیارت عاشورا پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یا ہماری ماں کا اس میں رول ہے یا ہماری بیوی کا اس میں رول ہے. ہماری ماں نے شیخ مرتضی انصاری جیسا عظیم مرجع، دیکھیے شیعہ تاریخ میں غیبت امام سے لے کر آج تک جو تقریباً 12 سینچریز ہیں نا، اس 12 سینچریز کو 5 ڈفرنٹ پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور آج کا ہمارا دور کہلاتا ہے شیخ مرتضی کا پیریڈ، ایرا آف شیخ مرتضی، شیخ مرتضی پیریڈ. وہ 2 سینچری پہلے گزرے، لیکن آج کوئی آدمی نہ مجتہد بن سکتا ہے نہ مرجع بن سکتا جب تک کہ شیخ مرتضی انصاری کی بک نہ پڑے، جو اجتہاد کے کورس کی آخری کتاب. اس کے بعد اجتہاد میں کوئی کتاب نہیں، خالی ریسرچ ورک. شیخ مرتضی اتنے عظیم مرجع کہ کہا جاتا ہے کہ پوری شیعہ تاریخ میں اگر آپ 5 بڑے بڑے علماء کے نام چوز کریں تو اس میں ایک نام شیخ مرتضی کا ہوگا. جس دن مولا کائنات نے ان کو ایک گفٹ دیا اور زمانے کے امام نے آ کر ان کا ایگزام لے کر ان کو اجتہاد کی سند دی، بڑے انٹرسٹنگ واقعات، ٹائم نہیں ہوتا. تو اب اس کے بعد ان کی مرجعیت میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہا، مولا نے ایک بلیسنگ دی ان کو، امام زمانہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا اجتہاد کا سب کے سامنے. اتنا عظیم مرجع، جس دن ان کی ماں کا انتقال ہوا سر سے امامہ اتار دیا، گریبان چاک کر لیا، آستینیں بلند، 70 کی ایج تھی، ایک بچے کی طرح رو رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ قریب آیا، کہا کہ یا شیخ، ایک تو آپ کی ایج اور پھر آپ کا اسٹیٹس، آج آپ پوری شیعہ دنیا کے ایبسولوٹ مرجے ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں آپ کے مقابلے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہے، آپ بچوں کی طرح رو رہے. شیخ نے کہا تو کیا ہوا، میری ماں مری. کہا لیکن آپ اتنے بڑے مرجے ہیں. شیخ نے کہا مگر اس مرجے کو مرجے بنایا کس نے؟ اگر میری ماں کا کنٹریبیوشن نہ ہوتا، اگر وہ شروع بچپنے سے ہی میری صحیح تربیت نہ کرتی، تو کیا آج میں اس اسٹیٹس پہ آ سکتا ہوں؟ میں جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے ہوں. اور پوری شیعہ تاریخ میں آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا. جب تک ہماری عورت شیطان کی برین واش نہیں ہوئی، ہیپناٹائز نہیں ہوئی، مسپرائز نہیں ہوئی، وہی ہماری عورت کلینی، اتوسی، سید مرتضی اور علامہ ہلی اور علامہ مجلسی اور شیخ انصاری اور امام خمینی اور آغا سیستانی جیسے مرجی ہمارے سامنے آئے، اور جب جہاں ہماری عورت برین واش ہو گئی ویسٹ کے ہاتھ میں، وہاں مائیکل جکسن کو فالو کرنے والی نسل ہمارے سامنے آ رہی. مگر اور کسی موقع پہ ہم کو یہ لیسن یاد رہے کہ نہ یاد رہے، شہزادہ قاسم کی شہادت کے موقع پہ ہم اس کو کیسے بھول سکتے کہ قاسم کا اتنا بڑا جہاد، لیکن اس کے پیچھے جو ہمیں واقعان کوئی فورس نظر آتی ہے تو وہ ام فروا. کیونکہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ شہزادہ قاسم کا جملہ، خود شہزادہ قاسم وہ بات کہہ رہے ہیں جو بعد میں شیخ مرتضی انصاری سے ہم نے سنی. 13 سال کی ایج ہے قاسم کی، اور شاید کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہ کرتی ہو جو محبت ام فروا اپنے قاسم سے کرتی ہے. بالکل ہیومن اور سائیکولوجیکل ریزن ہے. ایک عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے اور شوہر کی یادگار فقط ایک چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں، جو اس کی زندگی بیوہ ہونے کے بعد جتنے پرابلمز، جتنی تکلیف آئی، وہ ایک ہی اس کے مغز میں خیال رہتا، میرا بیٹا جوان ہوگا اور میں اس کی شادی کروں گی اور اس کی اولاد کو دیکھوں گی اور اپنے سارے غم بھول جاؤں گی. ام فروا نو ڈاؤٹ حسین بنی ہاشم کے سردار، پورے بنی ہاشم کا پورا خیال کرتے ہیں، لیکن عورت کے لیے جو اسٹیٹس اس کے شوہر کا، ام فروا نے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تو دیکھے تھے. اب اس کے بعد ام فروا کی ساری تمناؤں کا مرکز قاسم تھا, اور ایک ہی دعا تھی, میرا بیٹا قاسم جلدی سے جوان ہو اور میں اس کی شادی کروں. اور اس دوران کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. البتہ ام فروا, اب یہاں دو روایتیں ہیں, ایک روایت پڑھ رہا ہوں. البتہ ام فروا جب کربلا بھی آئی تو امانت کو ساتھ میں لے کے آئی. امانت کیا تھی؟ سات سفر یا اٹھائیس سفر جو بھی حسن مشتبہ کی وہ شہادت کی رات, جب حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے نا, تو اس وقت ام فروا کو بلایا تھا اور ایک تعویذ ام فروا کو دیا تھا. کہا تھا یہ تعویذ میں اپنے قاسم کے لیے دے کے جا رہا ہوں, اے ام فروا اس کی حفاظت کرنا, جب میرا بیٹا زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میں پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے میری ول دیکھ لینا. ام فروا نے قاسم کی جتنی حفاظت کی, امانت کی بھی اتنی ہی حفاظت کی. کربلا میں آ گئے, قاسم بھی ساتھ میں ہے, حسن مشتبہ کی امانت بھی ساتھ میں. شب عاشور آ گئی. میرے آقا حسین نے شب عاشور پہلا کام تو یہ کیا کہ چراغ بجھا کے اپنے اصحاب کا امتحان لیا, اور پھر آدھی رات کے وقت سیدانیوں کے خیمے کا ایک سروے کیا, جو ایک روایت میں کل پڑھ چکا ہوں. اور اس کے بعد اور آقا حسین مسلح بچھا کے بیٹھ گئے اور آقا کی عبادت شروع ہو گئی. جو نماز شب کا فضیلت والا وقت ہے, اس وقت میرا آقا فل کنسنٹریشن اللہ کی طرف, ایسا فیل ہوا جیسے کوئی میرے برابر میں آ کے بیٹھا. حسین نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا, میرا 13 سال کا یتیم بھتیجا قاسم میرے برابر بیٹھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا قاسم یہ وقت یہاں آنے کا تو نہیں ہے, یہاں کیسے آ گئے, جاؤ خیمے میں جاؤ ماں کے پاس. قاسم کہتے اماں ہی نے مجھے بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ آقا سے ایک سوال پوچھ کے آ جانا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ قاسم نہیں کہہ رہے, ام فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں, چچا سے پوچھ کے آ جاؤ کل تمہارا نام ہے شہیدوں میں کہ نہیں ہے. چچا ذرا بتائیے میں ماں کو کیا جواب دوں. حسین نے کہا کہ یا بنیا کیف عندک الموت, تو نے شہیدوں کے بارے میں پوچھا, پتا بھی ہے موت کسے کہتے؟ کہا چچا اہلا من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار چیز ہوتی ہے موت, لیکن یہ بتائیے میرا نام ہے کہ نہیں ہے. حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا, قاسم کا جسم سونگنے لگے. قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن مشتبہ کی خوشبو آ رہی ہے, ارے کاش آج میرا بھائی حسن کربلا میں ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ حسین کتنا بڑا امتحان دے رہا. حسین تو حسن کو یاد کر رہے ہیں. قاسم نے تیسری مرتبہ اپنا سوال ریپیٹ کیا اور جب حسین نے جواب نہ دیا, ایک بار قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چچا میں سمجھ گیا, آپ جواب نہیں دے رہے, میں سمجھ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے. ارے میں کتنا بدقسمت ہوں. وہ اتنا کہا حسین نے کہا بیٹا تو اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے, ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. وہ اصغر کا نام سننا ہے. ایک بار قاسم کو جوش آیا, انگڑائی لی, چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کر اصغر کو شہید کرے گی؟ ارے قاسم کو کون بتائے, قاسم اصغر تو تیرے چچا کے ہاتھوں میں ہوگا, حسین خود اصغر کو لے کے جائیں گے اور وہ تین بھال کا تیر کھائے گا. حسین نے جب یہ کہا کہ اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے تو قاسم گئے. مگر عجیب بات ہوئی, صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی, شہیدوں کے لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں اور ام فروا ہر بار کہتی ہے قاسم اب تک زندہ ہے, قاسم تو اب تک سلامت ہے. مگر جب آن و محمد کے لاشیں آئے, اب جو قاسم خیمے میں آئے, ماں نے قاسم کو دے کے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. قاسم گھبرا گئے, اماں تو مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ کہا میری شہزادی کے لال مارے گئے, آن و محمد کا لاشا آ گیا, میرا قاسم اب تک زندہ کیسے ہے؟ قاسم تو نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا. شاہ قاسم ہاتھ جوڑتا,
کہتا ہے اماں کسی سے پوچھ لو، بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں مگر چچا منع کر دیتا ہے، تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تمہیں مقتل میں نہ جانے دوں گا. کوئی ایسی ماں دیکھی آپ نے؟ بھئی یہ جو سنا میرا قاسم مرنے نہیں جا رہا، ام فروا کو یاد آ گیا یہ تعویذ کھولنے کا وقت ہے. حسن نے کیا کہا تھا؟ جب میرے قاسم پر بڑی مصیبت آئے تو تعویذ کھولنا. اللہ اللہ، ایسی ماں بھی گزری ہے، بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہے میرے لال کے لیے، آ قاسم ہم لوگ تعویذ کھولتے ہیں. تعویذ کھولا، لکھا تھا قاسم بیٹا کربلا میں میرا حسین بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، جانا اور اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کر دینا. ام فروا نے کہا قاسم بیٹا اب یہ تعویذ لے کے آقا کے پاس جا. قاسم آئے، چچا اب میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے میرے بابا نے بھجوایا ہے، میں حسن مصطفیٰ کا نائب بن کے آیا ہوں. چچا ذرا میرے بابا کی تحریر تو پڑھیے. حسین نے تعویذ دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے تعویذ کو لگایا. قاسم اب میں تجھے روکتا نہیں ہوں، قاسم اب میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں، جا مقتل کی جانب. عزادارو، اتنا چھوٹا مجاہد تھا کہ گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکا، عباس نے گود میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا. لیکن اللہ رے، اللہ رے، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد، خود سے گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکا لیکن ایسا جہاد کیا. خاص طور پر ایک شامی پہلوان، اس کے ساتھ بیٹے، ایک ایک کر کے قاسم نے جہنم واصل کیے. آخر میں وہ شامی خود قاسم پہ حملہ کرتا ہے، ایک بار قاسم نے جواب دیا، اس نے پکار کے کہا اے عمر سعد میری مدد کرو. ساری فوجیں دوڑی، ساری فوجیں بھاگی، ایک بار قاسم گر گیا اور گھوڑے سے زمین پہ گرا، آواز دی چچا میری مدد کو آئیے. عزاداروں، دو جملے خاص قاسم کے لیے سنو، چچا میری مدد کو آؤ. کسی بھی شہید کی آواز سن کر اتنی تیزی سے حسین دوڑ کے نہیں چلے جتنا قاسم کی آواز سن کے چلے. اتنی جلدی آئے کہ لشکر یزید بھی گھبرا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. لیکن جب یہ گھوڑے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے تھے تو شہزادہ قاسم 13 برس کا گلبدن زمین کربلا پہ تھا، ایک طرف کے گھوڑے دوسری طرف گئے. میرے ایک استاد ایک روایت پڑھا کرتے تھے کہ کربلا کے شہیدوں کو جب امام زمانہ نے سلام کیا تو ایک بار کہا میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی. میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب قبلہ کہتے تھے کربلا کی ہر مصیبت میں سب نے حسین کا ساتھ دیا، مگر ایک مصیبت ایسی ہے جس میں سوائے قاسم کے چچا کا ساتھ کسی نے نہ دیا، اور وہ ہے بدن پامال ہونا. یا قاسم کا بدن پامال ہوا ہے یا حسین کا لاشا پامال ہوا ہے، مگر وہاں بھی ایک فرق ہے. حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، مگر قاسم زندہ تھا، قاسم زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. حسین قاسم کے سرحانے پہنچے، کہا قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، تو نے مدد کے لیے پکارا اور میں وقت پہ نہ آ سکا. قاسم نے آنکھیں کھولی، قاسم نے آنکھیں کھولی، ایک بار چچا کو دیکھا، کہا بابا میرا سلام لینا، بابا میرا سلام لینا، بابا میرا سلام. ارے قاسم کیا پہچان نہیں رہے یہ چچا ہے بابا نہیں ہے، پھر یہ سلام کیوں کیا؟ سنو عزادارو، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر روضہ رسول سے رسول اللہ چلے، قبر سیدہ سے زہرا آئی، جنت البقیع سے حسن مصطفیٰ آئے. قاسم گھبرانا نہیں، تیرا باپ تجھے لینے آ رہا ہے، قاسم تیرا باپ تیری مدد کو آ رہا ہے. بات بہت مختصر کرتا ہوں، بہت مختصر کرتا ہوں. حسین نے قاسم کا لاشا دیکھا، اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، ایک بار آبا کو زمین کربلا پہ بچھایا، قاسم کے بدن کو آبا میں جمع کیا، آبا کی گٹھڑی بنا کے چلے، خیموں کے قریب پہنچے، خیموں کے قریب پہنچے. ہوتا یہ ہے کہ حسین خیمے کے قریب آتے ہیں، لاشا زینب کو دیتے ہیں، لیکن آج بہت دیر گزر گئی، حسین خیمے میں آئے ہی نہیں. زینب گھبرا کے باہر آئے، بھیا کیا بات ہے، قاسم کا لاشا نظر نہیں آ رہا. حسین نے گٹھری کی جانب اشارہ کیا، زینب میرے قاسم کا بدن اس میں ہے. زینب نے بے اختیار فریاد کرنا چاہی، زینب نے فریاد کرنا چاہی، ہائے میرا قاسم. حسین نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ارے کہیں ام فروہ نہ سن لے. بھئی یہ جملہ حسین نے کہا، پردہ ہٹا کے ام فروہ باہر آئی، کہا کہا ذرا مجھے تو بتائیے میرا لال کس حالت میں ہے. اب حسین نے گٹھڑی کھولی، ماں کی آنکھوں کے سامنے 13 برس کے گلبدن کے ٹکڑے، اللہ اللہ. وہ ام فروہ ایک بار کہتی ہے، اے زینب، اے کلثوم، اے رقیہ، ارے مجھے مبارکباد دو، اللہ نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کر لی. ہائے میرا لال، ہائے قاسم، ہائے قاسم.